بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد والے محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالتے ہیں، اس پہ بحث کرتے ہیں، تو حسب معمول آج بھی ہم چند موضوعات کو اٹھائیں گے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے یہی موضوعات۔
شام کے بارے میں جنیوا دو کانفرنس پھر ملتوی۔ آل سعود کو دہشت گردی سے بری کرنے کی کوشش۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوجی سربراہ کی رہائی۔ ہندوستانی خلائی راکٹ کی مریخ کی جانب روانگی۔ ایران اور بڑی طاقتوں کے درمیان جوہری مذاکرات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، شام کے امور میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے خصوصی ایلچی اخضر ابراہیمی نے کہا ہے کہ سیریا کے سلسلے میں جنیوا ٹو کانفرنس کا انعقاد نومبر مہینے میں بعید نظر آتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسی سال کے اختتام تک اس اجلاس کا انعقاد ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اجلاس میں التواء کا باعث شام کی حکومت کے مخالف گروہوں کا آپسی اختلاف ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
شام کے امور میں اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے مشترکہ نمائندے اخضر ابراہیمی نے منگل کے دن جنیوا میں روس، امریکہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے دوسرے اراکین کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام کے بحران کے حل سے متعلق جنیوا دو کانفرنس کا انعقاد نومبر کے مہینے میں بعید نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امید ہے کہ رواں برس کے اختتام سے پہلے اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آ سکتا ہے۔ اخضر ابراہیمی نے شام کی حکومت کے مخالفین سے کہا کہ وہ آپس میں متحد ہو جائیں اور جنیوا دو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں۔ اخضر ابراہیمی نے جنیوا دو کانفرنس کے انعقاد سے قبل مصر، کویت، عراق، ترکی، قطر، ایران اور شام سمیت خطے کے متعدد ملکوں کا دورہ کر کے شام کے بحران کے بارے میں ان ممالک کے حکام سے مذاکرات کیے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس کے انعقاد میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں جن کے پیش نظر پہلے ہی سے توقع کی جا رہی تھی کہ یہ کانفرنس وقت مقررہ پر نہیں ہو سکے گی۔ اس کانفرنس کے بارے میں دو مسئلے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ اول یہ کہ شام کی حکومت کے مخالفین کا نمائندہ کون ہے۔ شامی حکومت کے مخالفین کا اتحاد اور قومی کونسل بشار اسد کی حکومت مخالفین کے دو بڑے گروہ ہیں اور ان دونوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ شام میں موجود حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ بشار اسد کے مخالفین کے واحد نمائندہ ہیں۔ دریاسنا شام میں دہشت گردوں کی حمایت کرنے والے سعودی عرب، قطر اور ترکی جیسے ممالک بھی پہلے جیسا اتحاد برقرار نہیں رکھ سکے ہیں۔ اس کی ایک وجہ دہشت گردوں کے مقابلے میں شام کی فوج کی مسلسل کامیابیاں ہیں۔ خاص طور پر شامی فوج نے حساس سرحدی علاقوں میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ سے دہشت گردوں کی سرگرمیاں ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں۔ دوسری وجہ شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں کیے جانے والے پروپیگنڈے کے اثرات کا ختم ہو جانا ہے۔ شام میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں کا مشن مکمل ہونے اور کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی کے سلسلے میں شامی حکومت کی جانب سے تعاون کیے جانے کے باعث بشار اسد کی حکومت کے مخالفین کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچا ہے۔ بنا بری ان حالات میں جنیوا دو بین الاقوامی کانفرنس میں مخالفین کی شرکت اور ان کی جانب سے پیش کی شرائط لگائے جانا ان کے مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس جنیوا دو کانفرنس کی مخالفت کے سوا کوئی اور حربہ باقی نہیں بچا ہے۔ یہ گروہ شام میں انتخابات سے قبل حکومت کی برطرفی کی پیش کی شرط لگا کر جنیوا دو کانفرنس کے انعقاد سے قبل اس کا نتیجہ معین کرنا چاہتے ہیں۔ درحقیقت اس مخالفت کے دو مقاصد ہیں، پہلا مقصد شام کے بحران کے سیاسی حل کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا اور دوسرا مقصد شام کے حالات کے سلسلے میں ایران کے کردار کو داغدار بنانا ہے۔ حالانکہ روس اور اقوام متحدہ جنیوا دو کانفرنس میں ایران کی شرکت کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران شام کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کیے جانے کا خواہاں ہے اور وہ نوابستہ تحریک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے اس بحران کے حل میں مدد دینے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شام کے بحران کے سیاسی حل میں جس قدر تاخیر ہو جائے گی اسی قدر اس جنگ کا دائرہ بڑھتا جائے گا۔ اس وقت بھی شام کی بدامنی میں پیدا ہونے والی شدت کی وجہ سے اس ملک کے عوام کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ خطے کی سلامتی کو بھی خطرات لاحق ہیں۔
ناظرین، عراق میں دہشت گردانہ حملوں میں ایک عرصے سے شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے اشروق اخبار نے سعودی عرب کی حکومت کو لا تعلق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اخبار نے یہ کوشش کی ہے کہ ان حملوں کے سلسلے میں وہابی مفتیوں اور ملاؤں کو ذمہ دار قرار دے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
سعودی عرب کے اخبار الشروق میں بدھ کے روز شائع ہونے والے ایک مقالے میں عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جہاں آل سعود حکومت کو دہشت گردی کی سرپرستی سے بری کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں وہابی ملاؤں کو دہشت گردی میں اضافے کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ عراق ان دنوں دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے اور اپنی تاریخ کے انتہائی خونی دن گزار رہا ہے۔ بم دھماکے، عراقی شہریوں کا قتل عام اور ملکی اور غیر ملکی زائرین پر حملے روزمرہ کا معمول بن گئے ہیں۔ اینٹی وار نامی ویب سائٹ نے عراق میں جاری دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں لکھا ہے کہ اکتوبر 2013 میں 1370 افراد مارے گئے ہیں، جو 2007 کے بعد عراق میں ایک ماہ کے اندر مارے جانے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ کیونکہ عراق کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دھماکے اور دہشت گردی کے واقعات زیادہ تر بیرونی طاقتوں کی ایما پر انجام پا رہے ہیں، لہذا سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کے انتباہات اور امن کی تمام اپیلیں بے اثر ہو کر رہ گئی ہیں۔ عراقی حکام اور خاص طور سے وزیر اعظم نوری المالکی کئی بار یہ اعلان کر چکے ہیں کہ بعض عرب ممالک ان کے ملک میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں اور بم دھماکوں کے اصل ذمہ دار ہیں۔ سعودی عرب بھی، جو مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں پیدا ہونے والی اسلامی بیداری کی لہر سے سخت خوف میں مبتلا ہے، عراق میں اپنے اور امریکی مفادات کے درمیان پائی جانے والی ہم آہنگی کے تحت سن 2011 کے بعد سے اس ملک کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات اور بم دھماکوں میں براہ راست ملوث رہا ہے۔ سعودی عرب کے اخبار الشروق کے مطابق اس وقت سعودی عرب 300 خودکش بمباروں کے ساتھ عراق میں دہشت گردی کی حمایت اور سرپرستی کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ البتہ اس اخبار نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ سعودی حکومت کا نام لیے بغیر وہابی شیوخ پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنے فتووں کے ذریعے سعودی نوجوانوں کو عراق میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے وہابی ملا عرب دنیا میں تکفیری سوچ پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور سے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں سن 2011 سے شروع ہونے والی اسلامی بیداری کی تحریکوں کے بعد سے انہوں نے اپنی کوششیں مزید، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تکفیری اور وہابی فکر کی ترویج سعودی عرب کے تیل کے ڈالروں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگرچہ روزنامہ الشروق نے عراق میں دہشت گردی کے واقعات میں وہابی ملاؤں کے ملوث ہونے کی جانب بالکل صحیح اشارہ کیا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو وہابی ملاؤں اور سعودی حکام کے درمیان گہرے تعلقات اور مضبوط رشتوں سے انکار کر سکے۔ آل سعود حکومت، جو اقتدار کو فرقہ پرستی کی عینک سے دیکھتی ہے، اندرونی اور بیرونی خطرات کو کم کرنے کے لیے عرب دنیا میں منحرف فرقوں کی مسلح تحریکوں اور دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہی ہے۔ سعودی عرب منحرف تحریکوں اور انتہا پسندوں کی حمایت کے ذریعے اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ عرب ملکوں میں آنے والے ایسے انقلابات کو، جو ساز باز کے لیے تیار نہیں ہیں، اختلافات پیدا کر کے اندر سے کمزور کیا جائے۔ قرائن و شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کا نتیجہ سعودی حکومت کے لیے الٹا نکلا ہے، اور ایک جانب عرب قوموں میں سعودی عرب کے خلاف نفرت میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب کی علاقائی پوزیشن بھی کمزور ہو کے رہ گئی ہے۔
ناظرین، پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو سب جیل سے رہائی مل گئی ہے۔ ان کے فارم ہاؤس کو سب جیل کا درجہ قرار دیا گیا تھا جو ختم کر دیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں پاکستان کے تجزیہ نگار آصف علی بھٹی کا تبصرہ۔
پرویز مشرف کے متعلق جو پہلے الزامات لگائے جا رہے تھے جن میں کسی حد تک صداقت بھی ہے کہ انہوں نے آئین کو دو دفعہ توڑا ہے، اس کے علاوہ پرویز مشرف کے خلاف لال مسجد جو اسلام آباد کے اندر واقع ہے اس کے اندر چڑھائی کروانا ہے فوج کے ذریعے، اور کچھ افراد اس میں مارے گئے تھے جن میں ان کے امام مسجد جو تھے عبد الرشید غازی وہ بھی شامل تھے، اور دیگر مقدمات بھی ان کے خلاف اس وقت چل رہے تھے، لیکن پروسیکیوشن بہت کمزور ہے، ثبوت اکٹھے نہیں کر سکی ہے، پرویز مشرف براہ راست ان مقدمات میں مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے بطور صدر ظاہری سی بات ہے کہ صدر سے کوئی ٹیلی فون کال کے ذریعے حکم نہیں آتا، نہ ہی ایوان صدر سے کوئی تحریری احکامات آتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے جو کہ ان آپریشنل معاملات کو دیکھتی ہے، تو یہ بالکل کئی تجزیہ نگاروں اور ہمارا اپنا بھی یہ خیال تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف جن مقدمات کی بات کی جا رہی ہے وہ مقدمات کسی صورت میں بھی جو کہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر سزاؤں کے قابل ہوں اس طرح نہیں ہو پائے گا، اور بالآخر حکومت پاکستان کو جو یہ مقدمات قائم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور ان کیسز کو چلانے میں دلچسپی رکھتی ہے ان کو خفت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بالکل بین ویسے ہی ہوا ہے، پرویز مشرف آج رہا ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر میں آزادانہ طور پر پہلے بھی رہ رہے تھے، صرف جو گھر ہے جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے چک شہزاد کے علاقے میں اس کو عارضی طور پر سب جیل قرار دیا گیا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے اور اب ان کو مکمل آزادی مل گئی ہے، اب وہ کچھ دنوں میں عوام کے سامنے بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں جس میں جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پرویز مشرف کی رہائی میں کچھ عالمی گارنٹرز کا بھی ہاتھ ہے، پرویز مشرف کو جو عدالتوں میں گھسیٹا گیا اس کا بنیادی مقصد تھا کہ عوام کے اندر جو جذبات ابھرے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اور جو الزامات آ رہے تھے حکومت کے اوپر کہ وہ پرویز مشرف کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی، ایک اس کالک کو دھویا ہے حکومت نے اپنے اوپر سے، لیکن اب پرویز مشرف کے متعلق جو عالمی گارنٹرز ہیں ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پرانے ساتھی جو کہ پاکستان میں جن کے بلبوتے پر انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی 9 سے 10 سال یہاں پر اپنی حکمرانی قائم رکھی، اب پرویز مشرف جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر عوام کے سامنے آنا چاہتے ہیں، لیکن شاید یہ ان کا خواب رہے گا، کیونکہ جو ان کے ساتھ لوگ منسلک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو باتیں طے پائی ہیں اس حکومت پاکستان اور عالمی گارنٹرز کی مدد سے پرویز مشرف کے درمیان، اس میں پرویز مشرف اب کوئی رابطہ براہ راست عوام سے نہیں جوڑ پائیں گے، شاید سیاست کا آغاز نہ کر سکیں لیکن وہ شاید کسی دوسرے ملک میں منتقل ہونے کے متعلق ابھی فیصلہ کریں گے، لیکن جب تک وہ باہر نہیں جاتے ہیں تب تک وہ پاکستان میں آزادانہ طور پر رہ سکیں گے، اور ان کے باہر جانے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ ان کا نام ای سی ایل میں ہونا ہے، کیونکہ پرویز مشرف کا نام موجودہ حکومت نے ای سی ایل میں ڈال رکھا ہے تاکہ وہ مقدمات کا فیس کرنے سے پہلے بھاگ نہ جائیں، لیکن اب ان کے اوپر چونکہ ضمانتیں ان کی ہو چکی ہیں لہٰذا اب وہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے وہ رجوع کریں گے اور اپنے خلاف جو فیصلہ آیا ہوا ہے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے حوالے سے اس کو وکیل کرنے کے لیے اپنی پلی پیش کریں گے۔
ناظرین، ہندوستان نے اپنا خلائی مشن مریخ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اس خلائی مشن میں جو مریخ پر زندگی کی تلاش کے لیے روانہ کیا گیا ہے کوئی خلاباز نہیں ہے۔ ہندوستان کی اس کامیابی کو بہت اہم کامیابی مانا جا رہا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔ اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے ایٹمی مذاکرات جنیوا میں کل جمعرات سے مذاکرات کا نیا دور شروع ہوا ہے۔ پہلے مرحلے کے مذاکرات کل انجام پائے، آج دوسرے مرحلے کے مذاکرات انجام پا رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ایک تجویز پیش کی گئی ہے جس کی کلیات پر اور بنیادی باتوں پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، اس کی جزئیات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، اس کا اعلان ایران کے چیف ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی نے بھی کیا ہے، اور وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ مذاکرات میں واضح پیش رفت نظر آ رہی ہے۔ اس کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ پہلے کے پروگرام کے برخلاف امریکہ، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے وزراء خارجہ بھی جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ مذاکرات میں پیش رفت پر الگ الگ رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے خاص رد عمل اسرائیل کا ہے، جس نے کہا ہے کہ ہم ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ہونے والے کسی بھی اتفاق رائے کے پابند نہیں ہیں، اور ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہم ایک طرفہ کارروائی کرنا اب بھی اپنا حق سمجھتے ہیں اور آئندہ بھی سمجھیں گے۔ ناظرین، اس موضوع پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب راشد عباس نقوی صاحب کو۔
جی السلام علیکم۔
السلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے نقوی صاحب۔ گفتگو کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں کہ آپ ایٹمی مذاکرات کو اس وقت کس مرحلے پہ دیکھ رہے ہیں؟ یہ دو روزہ مذاکرات میں آپ کو کس قدر پیش رفت نظر آ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خود آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ اس وقت جنیوا میں کل سے یہ مذاکرات، ایٹمی مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس وقت جو اس کے نتائج کے بارے میں ہیں وہ مختلف امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کچھ احتمالات ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی آفیشیل ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ جس کو ہم سامنے رکھ کے یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز جو ہے وہ تمام ممالک نے اس پہ جو ہے اتفاق کر لیا ہے۔ اوور آل جتنے 5+1 کنٹریز کے جو نمائندگان ہیں انہوں نے بھی اس کو خوش آئند اور کامیاب قرار دیا ہے، پر امید کہا ہے۔ ایران کے جو ڈیلیگیٹس ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کے اظہارات کیے ہیں۔ تو اس سے ظاہراً ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو گزشتہ روز کے جو مذاکرات تھے، اور جو آج، البتہ آج کے مذاکرات کے بارے میں جو آخری خبریں تھیں کہ مختلف 5+1 کنٹریز آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں، پھر علیحدہ علیحدہ ایران کے گروپس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ایک مشترکہ ابھی تک آج کا اجلاس نہیں ہو سکا کہ جس سے کچھ اور چیز سامنے آتی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میں اس کو ایک اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوری ایران کی سفارتکاری کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک ایسے ایشو کو ہے کہ جس پہ امریکہ بالکل مقابلے میں کھڑا تھا، بلکہ یورپی ممالک بھی مقابلے میں کھڑے تھے، لیکن ایران کی کامیاب سفارتکاری نے اس کو ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ آج آپ جیسے اب خود بھی بتا رہے تھے کہ اس وقت 4 سے 5 سپر پاور کے وزیر خارجہ خود چل کر جنیوا پہنچیں کہ تاکہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ اس طرح مختلف بڑی طاقتوں کو کھینچ کے لے کے آنا سفارتکاری کی طاقت سے، کہ جہاں پہلے ہر طرف یہ بات چل رہی تھی کہ فلاں آپشن بھی ٹیبل پہ موجود ہے اور جنگ بھی ہوگی اور حملہ بھی ہوگا اور فلاں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب سفارتکاری کی ایک علامت ہے کہ ایرانی جو سفارتکار تھے، بالخصوص یہاں پہ میں اشارہ کرتا چلوں جو رہبر انقلاب نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ہمارے سیاسی میڈیا کو بھی دی، اور ایک نئی اصطلاح ہے کہ ایک فاتحانہ لچک۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس فاتحانہ لچک کا اور رہبر کی طرف سے جو اصطلاح سامنے آئی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس کی روشنی میں آج مجبور ہیں۔ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا، ایک وزیر خارجہ کا کسی پروگرام میں، ایک ہنگامی میٹنگ میں آنا، ایک اس کے لیے ایک اچھے خاصے لوازمات چاہیے۔ اس کے اپنا پروگرام ہوتے ہیں، مختلف ممالک کی اس کی اپنی مصروفیات ہیں، لیکن ایران کی ڈپلومیسی اپنے اس ایٹمی مذاکرات کو اس سطح پہ لے آئی ہے کہ یہ بھاگے بھاگے، جسے کہتے ہیں کہ پہنچیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں، تاکہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں۔ اب یہ اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس میں خود جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں بڑے واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہم یورینیم کی افسودگی یا اس کو تو ختم نہیں کریں گے، پلس جو ہمارا اپنا پروگرام ہے پروگرام، اس کو تو ہم جاری رکھیں گے۔ اب اس روشنی میں یورپی ممالک کن چیزوں پہ پہنچتے ہیں، امریکہ کس نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ خود ایک جو ہے ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ البتہ یہاں پہ میں ایک جملہ اضافہ کرتا چلوں کہ جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ایران کی سفارتکاری کے نتیجے میں اب یورپی کنٹریز کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی ایک بریک آ رہا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے بالکل ایک ہی زبان بولتے تھے، اب مختلف زبانیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف طرح کے موقف سامنے آ رہے ہیں، جو یقیناً اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی کچھ کریکس ہیں۔ ایران نے اپنی کامیاب سفارتکاری سے کچھ ایسے پوائنٹس ریز کیے ہیں کہ جو جس پہ خود بھی وہ یورپی ممالک سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اب اپنے اس مسئلے میں تھوڑا سا ریوائز کرنا ہوگا، اور اپنے وہ جو ہم نے ایک ہارڈ لائن لی ہوئی تھی اس ہارڈ لائن سے ہمیں واپس آنا ہوگا۔
جی ناظرین، نئی دہلی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر ارشی خان صاحب ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. ڈاکٹر عرشی خان صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. میں بھی آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ آپ موجودہ اسٹیج کو، مذاکرات کی کس نظر سے دیکھتے ہیں، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟
دیکھیے، جیسا کہ نقوی صاحب نے کہا، جو آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایران نے جو موقف اپنایا ہے، خاص کر کے شروع سے جو پہلے بھی جو حکومت تھی اور آج بھی جو حکومت ہے، تو ڈپلومیٹک اپروچ یا پولیٹکس آف ڈپلومیسی ایران نے برابر اس کو ترجیح دی، اور اسی کے تحت ایران آگے کوشش کر رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جو نئی حکومت آئی، اگست میں نئی حکومت آئی، اور اس حکومت نے یہ ترجیح دیا کہ ایران میں جو اقتصادی جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو ہم کم کریں گے، اور اس کے لیے ہم پوری طرح سے جدوجہد کریں گے جیسے بھی ممکن ہو. اور اس سے مد نظر کے تحت اس وہاں کی جو نئی سرکار ہے، اس نے یہ کوشش کی، اور وہ بھی ایک چینج چاہ رہے تھے. جو ویسٹرن کنٹریز ہے وہ چینج چاہ رہے تھے. مطلب ہوتا یہ ہے کہ آپ بار بار ایک ہی فیس کو آپ دیکھیں کئی مہینوں تک کہ تو اس میں بات نہیں بنتی ہے. تو ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہو سکتا ہے. لیکن جو ایران کی حکومت ہے، اس نے جو پالیسیز اپنایا، جو ڈپلومیٹک اپروچ اپنایا، اس میں مور لیس سے وہی اپروچ انہوں نے رکھا جو پہلے رکھا تھا. لیکن اس میں صرف جو جس کو کہیں میتھڈولوجی، وہ چینج کی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایران نے اپنا موقف بالکل کلیئر کیا کہ بھائی یہ ہمارا ڈومیسٹک ایشو ہے. اور میں مطلب ایران نے یہ بھی بالکل ظاہر کیا کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ایران میں نیوکلیئر بام بنائیں گے، اور مین مقصد ہے جوہری، یہ آپ کے نیوکلیئر جو انرجی ڈیولپ کرنا اور میڈیکل اکوپمنٹس کے لیے، میڈیسن پرپس کے لیے اس کو استعمال کرنا. اور اس چیز کو وہ ذہن میں بیٹھانا چاہ رہے ہیں، خاص کر کے ویسٹرن یوروپین کنٹریز میں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ رشیا نے جو موقف ظاہر کیا، اس نے یہ کہا کہ اب مطلب جو پرابلم ہے ایران اور یوروپ، مطلب ویسٹ کے بیچ، ویسٹ کے درمیان، وہ ٹرسٹ کا پرابلم ہے، کانفیڈنس کا پرابلم ہے. تو میں یہ سمجھوں گا کہ ابھی جو ایران کی حکومت نے جو موقف اپنایا ہے، اور یہ ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے باڈی جیسچر کو دیکھیں یا لینگویج کو دیکھیں، تو یہ خود بتا رہا ہے کہ جو کانفیڈنس لیول جو بالکل لو پہ ہو گیا تھا، لوئرنگ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک اسکیلنگ اپ آیا ہے اور وہ اوپر چڑھ رہا ہے. مطلب کانفیڈنس لیول تھوڑا بڑھ رہا ہے، اور میرے خیال سے مزید اور کانفیڈنس لیول بڑھے گا، اس لیے کہ ایران یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے ہر طرح سے، چاہے وہ ٹیکنیکل ایشوز ہوں یا اس کے علاوہ جو بہت سارے کنڈیشنز ہوں یا جو فیزز ہوں، جو بھی ہے، اس میں ایران یہ کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ ایران کی جو پوزیشن ہے وہ بیسیکلی ایٹومک ویپن کی نہیں ہے. اس چیز کو کیسے مانا جائے، اسی کی کوشش ایران کر رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہوں نے اپنے ہارڈ ہیڈڈ اپروچ کو میں بھی نرمی لائی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایران سے بات کریں اور ایران کو راضی کریں. لیکن یہاں پہ جو پریشانی اس بات کی ہے کہ ایران ایک پوزیشن سے نیچے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ایران کے ساتھ بہت ساری ڈومیسٹک ذمہ داریاں ہیں، ایران کا اپنا بہت سارا ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے اس پورے ٹیکنالوجی میں، اور آپ جانتے ہیں کہ این پی ٹی کا سگنیٹری ہے ایران، اور این پی ٹی کے تحت اس میں بہت سارے قرارداد ایسے ہیں، پروویژنس ایسے ہیں، جس کے تحت پہ جو این پی ٹی کے سگنیٹری ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا، نیوکلیئر مٹیریل کا، وہ پیسفل پرپز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی اسی میں ایران لگا ہوا ہے. تو اس سے ایران وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، اس لیے کہ یہ بالکل پیسفل سچویشن ہے. اور دوسری طرف جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کو یہ ماننا چاہیے یا ان کو ایگری کرنا چاہیے کہ یہ حق ایران کا ہے. اور اس کے علاوہ جو ان کے شرائط ہیں، اگر وہ شرائط ریزنیبل ہیں اور ریسپیکٹفل ہیں انٹرنیشنل لاء کے تحت یا انٹرنیشنل کنونشن کے تحت، تو اسے ایران ماننے کو تیار ہے. لیکن کچھ ایسی شرائط، فار ایگزامپل، جیسے جس کو کہا جائے کہ ان اناؤنسڈ چیک، تو ان اناؤنسڈ چیک کی جو شرطیں ہیں وہ بیسیکلی اچھی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے کہ جب آپ ایران سے دوستی کی بات کر رہے ہیں، جب ویسٹ اور ایران دونوں دوستی کی بات کر رہے ہیں یا فرینڈلی ایٹیچیوڈ کو بڑھاوا دے رہے ہیں، تو اس میں اس طرح کے کنڈیشنز ویسٹ اگر نہ رکھے تو میرے خیال سے ایک اچھے سولوشن پہ پہنچا جا سکتا ہے.
جی، عباس نقوی صاحب، راشد عباس نقوی صاحب، آپ نے ابھی اشارہ کیا کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کے درمیان بھی ایک طرح کا بریک نظر آ رہا ہے، اور واقعی ایسا یوں بھی خبروں سے بھی محسوس ہوتا ہے، خبروں سے اس آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ اب جب پیش رفت ہو رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی حکام، یہاں تک کہ صدر اوباما، بار بار یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران سے پابندیاں ہٹائی نہیں جا رہی، بہت تھوڑی سی پابندیاں ہٹائی جائیں گی، اس طرح کے بیان دے رہے ہیں، بہت تھوڑی سی ہٹیں گی، بہت کم وقت کے لیے ہٹیں گی، اور ایسی اس طرح سے ہٹیں گی کہ ان کو دوبارہ نافذ کیا جا سکتا ہے اگر عمل نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے جیسے کچھ حلقوں کو مطمئن کرانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، ایران کو ریلیف نہیں ملے گا. لیکن ہم یورپی ملکوں میں، یعنی برطانیہ، فرانس اور جرمنی جو اس میں شامل ہیں، ہم وہاں پر نہیں دیکھتے، خاص طور سے جرمنی اور فرانس میں ہم یہ چیز نہیں دیکھتے، یہ انداز نہیں دیکھتے.
دیکھیں، امریکہ کا جو سٹائل ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ جو معروف اصطلاح ہے کہ سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپناتے ہیں، کہیں پہ دباؤ، کہیں پہ لالچ دے کے کام کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے امریکنز کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکنز کے تمام فیصلہ کرنے والے اداروں میں صہیونی لابی اتنی قوی ہے، اتنی مضبوط ہے کہ ان کے ہر فیصلے پہ اثر انداز ہوتی ہے. مثلا ابھی مثال میں آپ کو دوں کہ ابھی جان کیری جو ہیں امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں، وہ ابھی ڈائریکٹ نیتن یاہو سے مل کے آ رہے ہیں
جی،
اور تجزیہ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ گئے ہی اس لیے ہیں کہ جا کے ان سے مشورہ کریں کہ ہم اس نئے معاہدے میں جا رہے ہیں ایران کے ساتھ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسرے لفظوں میں. تو وہ اس نے اس کو کہا کہ یہ انتہائی ایک بیڈ ڈیل کی اصطلاح استعمال کی ہے
جی
نیتن یاہو نے امریکنز کے لیے. امریکنز کو کہا کہ اگر آپ اس معاہدے میں آ جاتے ہیں تو آپ نے گویا ایک بیڈ ڈیل کی ہے. اب اس تناظر میں اگر آپ اوباما کے بیان کو دیکھیں تو وہ واضح نظر آتا ہے کہ اس نے اس صہیونی لابی کو مطمئن کرنے کہ کسی طریقے سے آخر وہ ایران کے نزدیک جا رہے ہیں یا کم از کم ایٹمی پروگرام کے عنوان سے کچھ شرائط مان رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنا دباؤ بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس موقع پہ اس کا یہ بیان اور یہ کہنا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ اصلاً سینکشنز کے خاتمے کے لیے نہیں ہیں، یہ اس کے لفظ ہیں، یعنی ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ یہ سینکشنز کے خاتمے کے لیے تو یہ معاہدہ یا یہ مذاکرات ہیں ہی نہیں. اب ایک ایسی سلسلے میں کہ جب کہ ایران کی طرف سے مین چیزوں میں سے ایک سینکشنز ہیں جو پہلا مرحلہ اور دوسرا مرحلہ اور اس کے درمیان مشترکہ اقدامات ہیں، اس میں یہ شرط ہے کہ اگر ہم اس صورت میں فلاں فلاں چیزوں کو قبول کریں گے کہ اگر سینکشنز یہاں تک پہنچے. لیکن یہاں پہ میں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ امریکنز یا جو صہیونی لابی ہے اس کو یہ غلط فہمی ہے اس مسئلے میں کہ وہ سینکشنز کے ذریعے سے ایران کو نیچے لگا لیں گے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر لیں گے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سینکشنز سے پہلے یہ جب 5+1 کے مذاکرات ابھی ابتدا میں تھے اور اس وقت ایران کو سینکشنز، اور اس وقت ایران کے پاس 160 سینٹریفیوز تھے اور اس وقت ایران کے ایٹمی پلانٹ میں 19,000 سینٹریفیوز کام کر رہے ہیں. اس وقت انریچمنٹ کی بات بہت ابتدائی مرحلے میں تھی، اب 20% انریچمنٹ ہو رہی ہے پریکٹیکلی. تو یہ سینکشنز کوئی ایران کے راستے میں، یہاں پہ میں ایک جملہ کہتا جاؤں، امام خمینی فرماتے تھے کہ ہم فرزند رمضان ہیں، یعنی اسلام نے ہمیں سخت ترین حالات میں بھی زندگی کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے. تو یہ سینکشنز بعض دفعہ تو یہ تجزیہ کار اب بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس وقت ایران کے اندر جو انڈسٹری میں ترقی ہوئی ہے، جو ڈیفنس کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے، جو سائنس کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے، جو خود ایٹمی پروگرام کے عنوان سے، یہ سینکشنز کے نتیجے میں ہوئی ہے. یعنی امریکنز نے، اس کے اتحادیوں نے جتنی سینکشنز لگائیں، داخلی طور پہ خود مقامی سائنٹسٹ اٹھے، انہوں نے اپنا کام کیا. تو یہ دھمکی جو ہے امریکن پریزیڈنٹ کی کہ ہم سینکشنز کے لیے نہیں کر رہے اور فلاں کر رہے ہیں، یہ اب بات پرانی ہو چکی ہے. اب خود ان کو اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر ہی مشکلات ہیں. یورپی یونین کو بھی سینکشنز کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، ان کا اپنا جو ٹریڈ سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہے. ایران نے تو بالآخر برداشت کی ہوئی ہیں، اور آپ یعنی اس سے ایک اندازہ لگا لیں کہ ابھی چند دن پہلے 4 نومبر کو جو یہاں پہ سامراج کے مخالف جو دن منایا گیا ہے، اس کے اندر کتنی شدت تھی عوام کے اندر امریکہ سے، امریکہ کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے، ورنہ امریکن قوم سے یا نیشن سے تو کچھ نہیں ہے نا. امریکہ نے انقلاب یعنی ریولوشن کی کامیابی سے لے کر اب تک جو اس ملک کے خلاف، اس انقلاب کے خلاف جو سرگرمیاں، جو جاسوسی کے اقدامات، جو جنگ مسلط کی، جتنے کام کیے، اس کے نتیجے میں یہ کہنا کہ ایرانی عوام کے اندر اس کے لیے کوئی فوری طور پہ کوئی اچھا جو ہے وہ مثبت نقطہ پیدا ہوگا، نہیں ہے. وہ 4 نومبر کے ابھی مظاہروں نے ثابت کر دیے. لہٰذا اوباما کی طرف سے یہ دھمکی دینا اور ادھر سے نیتن یاو کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ ایک بیڈ ڈیل ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نفسیاتی جنگ کے ساتھ ساتھ یہ ایک ان کا ایک شکست خوردہ بیان ہے، یعنی وہ اس محسوس کر رہے ہیں کہ اب کہیں پہ کوئی معاملہ طے ہونے والا ہے، اور ایران اپنے مرضی سے، بلکہ نیتن یاو نے تو ایک جگہ پہ کہا ہے کہ ایران نے جو کچھ لینا تھا وہ تو لے لیا، ہم نے کیا لیا، یعنی وہ اس حد تک بات کرنے پہ آ گئے ہیں، یعنی اس وقت وہ بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ پسپائی کے اس میں آئے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ بیانات اس لیے سامنے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ البتہ یہ معاملہ اتنا سنجیدہ اور اتنا پیچیدہ ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آج کے اجلاس کے بعد کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا، لیکن اس لائن پہ، اس پٹڑی پہ بات آ جائے گی کہ جس کو امریکہ کو بھی ماننا پڑے گا اور دوسری ایسی قوتوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ ایران کے جو ایٹمی حقوق ہیں وہ این پی ٹی کے مطابق ہیں، اور جنہوں نے این پی ٹی بھی، جیسے کہ خود ارشی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جو این پی ٹی کا جو اس نے سائن کیا ہے اس کو اتنے حقوق کیوں نہیں ملتے؟ آپ کیوں اس کو کہتے ہیں کہ 2% انریچمنٹ کرو، کیوں نہیں اس کو 20% پہ لے کے آنے دیتے، حالانکہ وہ خالصتاً جو ہے وہ اس این پی ٹی کے معاہدے کے مطابق ہے۔ تو گویا یہاں پہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ این پی ٹی، اور مسئلہ جو ہے وہ بعض چیزوں پہ ان کے شکوک و شبہات ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل نہیں چاہتے کہ ایران جیسی قوت اس ایٹمی قوت کو، حالانکہ یہاں پہ تو واضح طور پہ وہ لوگ جو نہیں سمجھتے ایران کو کلچر کو، وہ جو ایران کے اس جو نظام ہے اس کو نہیں سمجھتے کہ یہاں پہ جب یہ رہبر کہہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ چیز جائز نہیں ہے، وہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہوتا، جب ایٹمی پروگرام کے بارے میں، ایٹم بم کے بارے میں رہبر نے کہہ دیا کہ ہم اس کو انسانی بنیادوں پہ اور اسلامی بنیادوں پہ جائز نہیں سمجھتے، تو اب یہ اصرار کہ اتنی کریں اور اتنی نہ کریں، یہ ایسے جو ہے بہانے ہیں، اصل وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ایران نے بالآخر ان بڑی طاقتوں کو پوری دنیا میں رسوا کیا ہے، ان کی وہ جو ایک دہشت بنی ہوئی تھی پوری دنیا کے کہ ان کے مقابلے میں کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، ایران اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور ابھی کامیاب ہوا، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ایران کے مسئلے میں یہ سارے جو ہیں وہ جنیوا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔
جی ڈاکٹر رشید خان صاحب، اسرائیل کا رد عمل اس سلسلے میں بڑا اہم ہے، اور ہم شروع سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایٹمی مذاکرات کا یہ سلسلہ گروپ 5 جماعت کے ساتھ جب سے شروع ہوا ہے، اس وقت سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی مذاکرات ہوتے ہیں، امریکی ایٹمی مذاکرات، امریکی وفد کی سربراہ وینڈی شرمن زیادہ تر رہی ہیں، انہوں نے اس کے فوراً بعد دورہ کیا اسرائیل کا اور مذاکرات کے سلسلے میں بریف کیا اسرائیل کو۔ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جان کیری کو کہ وہ مشرق وسطی کے دورے پہ تھے، اور اسرائیل وہ گئے تھے، اسرائیل سے جارڈن آئے تھے، اب جب ان کو دوبارہ جنیوا جانا ہوا ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت ہونے کے بعد، تو تب بھی وہ تل ابیب ہو کے گئے، پہلے تل ابیب گئے، تل ابیب میں ملاقات ہوئی، اور تل ابیب میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے واضح طور پر ڈیل پر اعتراض کیا، اور کہا جان کیری سے کہ آپ ڈیل پر دستخط نہ کریں، اور یہ بھی کہا کہ ایران، جیسا کہ راشد نقوی صاحب نے اشارہ کیا، ایران نے پوری صدی کا بہت بڑا معاہدہ اور بہت بڑا معاہدہ حاصل کر لیا، اور اس کے جواب میں اس نے عالمی برادری کو کچھ نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ اصطلاح عالمی برادری اسرائیل کے وزیر اعظم کے منہ سے بڑی عجیب سی لگتی ہے، آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں اسرائیل کے اس موقع پر؟
دیکھیے، اگر اسرائیل کو آپ دیکھیں تو بہت سارے سوالات جو ایران کے اوپر میں اٹھ رہے ہیں وہ خصوصی طور پہ اسرائیل کے خلاف اٹھنے چاہیے تھے، اس لیے کہ جس طرح سے وہاں پہ پیلسٹینینس کا اکوپیشن ہے، بچے وہاں پہ مارے گئے ہیں، سینکشنز ہے وہاں پہ آپ کے غزہ میں، یاسر عرفات صاحب کے ساتھ جو ہوا آپ جانتے ہیں، ان کے جو استعمال کیا گیا زہر کو مارنے کے لیے وغیرہ چیزیں، تو جو سولوشن ہونا چاہیے تھا ویسٹ ایشیا میں وہ نہیں ہوا، اور اس میں اسرائیل کو بالکل الگ تھلگ رکھا گیا۔ اور جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو پورے سیکورٹی کونسل میں امریکہ ان کے حمایت میں آتا ہے، لیکن یہ جو ایران کا ایشو ہے، ایران کے ایشو میں آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل نے برابر ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے، ایران کے جو سائنٹسٹ شہید کیے گئے، اس کے علاوہ اسٹکسنیٹ اور دوسرا ایک اور آپ کے جو اینٹی وائرس، یہ وائرس جو کریٹ کیا گیا آپ کے ایران کے اس میں کمپیوٹر کو ڈیمیج کرنے کے لیے، امپورٹنٹ کمپیوٹرز کو ڈیمیج کرنے کے لیے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بہت سارے کانسپریسیز کی گئی ایران کے خلاف، لیکن ان تمام جو طاقتیں اس میں انوالو تھیں، اس میں اسرائیل نے اس کو قبول بھی کیا تھا کہ وہ انوالو ہے، और उसने माना कि मेरा ये हम अपने सेफ्टी के लिए हर काम करेंगे, लेकिन कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसराइल ने मेरे ख्याल से एक साल पहले काफ़ी धमकी दी कि वो अटैक करेंगे ईरान के ऊपर में अगर अमेरिका नहीं करना चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़हनी प्रॉब्लम है इसराइल का, और आप ये एक अफसोस की बात है, इसलिए कि अमेरिका इतने प्रेशर में कभी नहीं रहा। क्लिंटन साहब का आप दौर देखें सन 2000 का, जिस वक्त वो पैलेस्टीन इशू को निपटाना चाह रहे थे, तो उस वक्त भी अमेरिका इतना ज़्यादा प्रेशर में नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसको किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, चाहे वो इसराइल का प्रेशर हो या ईरान का प्रेशर हो, किसी के प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए।
बहुत बहुत
शुक्रिया। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट है
मिडिल ईस्ट में, आपके हम आपसे माजरत भी चाहेंगे चूँकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, आपने आज की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, हम उम्मीद करते हैं कि मग़रिबी ममालिक ईरान की हकीकत को, ईरान की सलाहियत को कबूल करते हुए शरंगेज़ी बंद कर दें तो ये मामलात अपने आप तय हो जाएंगे। जैसा कि रहबर इनकलाब भी इरशाद फरमा चुके हैं कि ईरान के एटमी हुकूक को मान लिया जाए, यही एटमी मसले का हल है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।